لیکن ایک سا کا مفہوم یہی ہے کہ باتوں میں دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک نے دوسرے کو گالی دی, دوسرا اس سے چار گالیاں دیتا ہے, یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے, یا نہیں دیتا. تو اس میں جواب میں کہہ کا جو سینس ہے وہ ادفاع کا یوں ادا کیا ہے, تو جواب میں کہہ وہ بات جو کہ ہو زیادہ اچھی, جو اس سے بہتر ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ جو مقابل والے آدمی نے کہی تھی. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ فَمَنِ پَس, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یوں, فے کا ترجمہ اس کے تعلیلیہ فے کہتے ہیں, جو سبب بتاتی ہے, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے فا سببیہ کی طرح, لیکن یہاں فا سببیہ کے بعد کوئی مضارع نہیں آیا, ازا آیا ہے. اب یہ ازا جب کے معنوں میں بھی ہوتا ہے, ہم نے پڑھا ہے ازا جا جب آئے گا, اور ایک ازا آپ نے پڑھا ہے فجائیہ, آیا ہے یہ کتاب میں, آپ کو یاد نہ ہو. ازا کا ایک استعمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں تو اچانک ایسا ہوا کہ, یہ سارا مفہوم ہی ازا میں ہوتا ہے, تو پھر اچانک ایسا ہوا کہ. اس جب یہ ازا یہ معنی دے تو اس کو کہتے ہیں ازا فجائیہ. فجا یا فجاؤ کا معنی ہوتا ہے کسی بات کا اچانک واقعہ ہو جانا. فجا آہو, وہ اس کے پاس اچانک آ گیا, کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس وقت آئے گا یا نہیں آئے گا. مفاجا آتن, اچانک آ جانا. فاجا آیو فاجو, باب مفاعلہ سے بھی آتا ہے, اور بلکہ زیادہ باب مفاعلہ سے استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں فے جیم حمزہ مادہ سے فعل کوئی نہیں استعمال ہوا, لیکن ازا فجائیہ کئی جگہ استعمال ہوا ہے, اس لیے اس ازا کا ترجمہ ہوگا تو پھر اچانک ایسا ہوگا کہ, ایسا ہو گیا کہ, ایسا ہوگا کہ, دونوں ہی مفہوم اس کے حسب موقع عبارت میں ہوتے ہیں. فإذا الذي, تو پھر اچانک یہ ہوگا کہ وہ آدمی جو کہ, الذي بینک و بینہ عداوت, اب یہ یوں کہنے کی بجائے الذي هو عدوك, وہ جو کہ تیرا دشمن ہے, عبارت تو یوں بھی ہو سکتی تھی, لیکن قرآن کریم کی یہی تو عبارت کی لٹریری جو بیوٹیز ہیں اس میں سے ایک یہ چیز ہے کہ سیدھا فکرہ کہنے کے بجائے جس کے اور تھے, جو تیرا دشمن ہے, ورنہ ہو سکتا تھا فَإِذَنْ عَدُوَّكَ, پھر اچانک یہ ہوگا کہ دشمن جو تیرا ہے اس کی یہ بات ہوگی. یہاں کہا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, یہ زیادہ ادبی انداز بیان ہے, وہ آدمی کہ جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے. بینا بے یہ نون مادہ سے, بانا یبینو, بہرحال یہاں تو ظرف استعمال ہوا ہے, مادہ ہوئی ہے. بانا یبینو کے میں نے الگ ہونا بھی ہوتا ہے, واضح ہونا بھی ہوتا ہے. الگ ہونا سے ہمارے یہاں فقہ یہ اصطلاح ہے بائن طلاق, جس سے میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں. تو بانا یبینو بیانن, واضح ہونا, بیان بھی اسی سے نکلا ہے جس کے میں نے وضاحت کے ہوتے ہیں. یا ابانا یبینو, استبانا یستبینو, تبینا یتبینو, بینا یبینو, مختلف مزید فی سے بھی قرآن میں, قرآن کریم میں اس سے فعل استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے ایک لفظ ہے بینا, بینن اصل لفظ تھا, اور اس کے ایک معنی ہے درمیان, لیکن یہ لفظ مضاف ہو کے آتا ہے ظرف ہو کے, اس لیے مورب نہیں رہتا. پھر اس وقت بعض صورتوں میں مورب بھی استعمال ہو سکتا ہے, مثلا بینن میں نے جدائی ہو تو پھر اس کا معنی وہی ہوگا, پھر وہ بینن نہیں ہوگا لفظ. لیکن یہ لفظ بینا قبل اور بعد اور امام اور خلف کی طرح ظرف ہوتا ہے, ظرف ہوتا ہے, صاف ظاہر مضاف ہو کے آتا ہے. بینا کا, تیرے درمیان, لفظی معنی یہ بنتا ہے. تقاضا یہ ہے کہ بینا کے بعد دو چیزوں کا ذکر ہو, بلکہ بینا بھی ریپیٹ ہو, یہاں بینا بھی ریپیٹ ہوا ہے. بینا کا و بینا ہو, یہ کیوں ریپیٹ ہوا ہے, کہیں کہیں نہیں بھی ہوتا. بینا زید و بکرین, یہاں یوں کہنے کی ضرورت نہیں رہتی زید اور بکر کے درمیان, وہ تب ہوئی مراد ہے بین زیدن و بین بکرین، اس کے اور اس کے درمیان. کبھی کبھی ایک ہی لفظ ہوتا ہے، سورۃ الحجرات میں آپ نے پڑھا ہے بین ذالک قواما، کان بین ذالک قواما، اس کے درمیان. وہاں لفظ ہے بین ذالک و بین ذالک، اس اور اس کے درمیان. یہاں بین اس لیے لگانا پڑا ہے کہ کا اور ہو دو ضمیریں جو ہیں ان کو ہم ایک دوسرے پر عطف نہیں کر سکتے، ضمیر ایک دوسرے پر عطف نہیں ہوتی. یوں نہیں کہہ سکتے بین کا و ہو، بین زیدن و بکرن تو کہہ سکتے ہیں، بین رجل و امراۃن کہہ سکتے ہیں، لیکن ضمیریں دو ایک دوسرے پر عطف نہیں ہوتی، اس لیے بین ریپیٹ کرنا پڑا ہے. بین کا تیرے درمیان، و بین ہو اور اس کے درمیان. عداوتن، یہ نکرہ مؤخر مبتدا ہے، مبتدا مؤخر اور نکرہ ہو کر آتا ہے. آپ نے پڑھا ہے مبتدا شروع میں آتا ہے اور عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، لیکن یہ بعد میں بھی چلا جاتا ہے، نکرہ بھی آتا ہے، اور پھر نکرہ جب آئے تو مؤخر ہو کے آتا ہے. اور اس کی کچھ 6-7 صورتیں عربی گرامروں میں لکھی ہوتی ہیں، ان میں سے بڑی مشہور صورت یہ ہے کہ کوئی جار مجرور قائم مقام خبر ہو کے پہلے آ رہا ہو، یا کوئی ظرف، کیونکہ ظرف بھی جار مجروری کی طرح ہوتا ہے، وہ پہلے آ رہا ہو تو پھر مبتدا بعد میں نکرہ ہو کے چلا جاتا ہے. گویا کہ اگر یہ شروع میں ہوتا تو ہوتا العداوت بینہ و بین فلاں، مثلا عداوت فلاں اور فلاں کے درمیان ہے، لیکن یہاں عداوت کے بارے میں نہیں بات ہو رہی، اصل میں تو وہ درمیانی رویے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے وہ بینہ اور بینہ پہلے آیا، جس کے اور تیرے درمیان ہے کچھ دشمنی. عداوتن، عین دال واو مادہ، ادا یادو، اس کے معنی دوڑنا بھی ہوتا ہے، اس کے معنی حد سے بڑھ جانا بھی ہوتا ہے، اور اسی سے لفظ عدوون بمعنی دشمن ہے، اور اس کا ایک ناؤن ہے عداوتن، اصل میں مصدر ہی ہے، عداوتن معنی دشمنی کرنا. ادا یادو عدوان ہو تو اس کے معنی دوڑنا ہوتا ہے، عداوتن دشمنی کرنا، پھر دشمنی کو بھی عداوت ہی کہتے ہیں. اردو میں لمبی تے سے یہ لفظ اپنے اصل عربی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تیرے اور اس کے درمیان، اردو میں ہم تیرے درمیان اور اس کے درمیان کریں تو اردو محاورے میں یہ ٹھیک نہیں لگتا، اس لیے اردو میں بین ایک دفعہ آئے گا. وہ جس کے اور تیرے درمیان کچھ دشمنی ہے، اور اگر چاہیں تو معنی ہو سکتا ہے تیرے اور اس کے درمیان بڑی دشمنی ہے، معمولی دشمنی ہے، کچھ دشمنی ہے، یہاں نکرہ کا ترجمہ ہر طرح ممکن ہے. کأنہ، اب یہ الذی بینک و بینہ عداوت، پورا مبتدا بنتا ہے، وہ آدمی جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے، اس کو کیا ہوا، مر گیا ہے، کھڑا ہے، آ گیا ہے، کچھ تو آگے اس کی خبر آئے گی نا، خبر پھر ایک پورا جملہ آیا ہے، پھر اچانک یہ ہوگا کہ وہ آدمی جس کے اور تیرے درمیان کچھ دشمنی ہے، بھئی یہ دیوار کے ساتھ نہ لگ کے بیٹھا کرو، یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ہے آگے ایک جملہ آیا ہے کأنہ ولی حمیم. کأنہ آپ دیکھتے ہیں اصل میں تھا ہوا ولی حمیم، وہ ہے ولی حمیم، یا ہو جائے گا ولی حمیم. اس ہوا پہ لگا کأنہ، جو حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ مبتدا کو نصب دے دیتا ہے، کأنہ گویا کہ وہ، جیسے آپ کہیں زید عالم، اور پھر کہیں کأنہ زید عالم، گویا کہ زید عالم ہے، یہی کرتے ہیں نا، تو وہ ہے ولی حمیم، یا گویا کہ وہ ولی حمیم ہے. اور معنی ہوگا وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ یوں ہے. یہ اس عبارت کی ترتیب سے خود بخود ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پھر جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے وہ ہوگا گویا کہ ولی حمیم، یا ہے کر لے لیکن ہوگا، ہو جائے گا کی سینس زیادہ بہتر ہے. اب رہتا لفظ ولی حمیم، ان کا معنی کیا ہے؟ ولی ولی یلی سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی اوپر اولیاء آیا تھا، لفظ، یہ اسی کا واحد ہے، فعیل ان کے وزن پر ہے، اور اس کے بنیادی معنی تو ہیں جو کسی کے بہت ہی قریب ہو، ذہنی طور پر، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، جو بھی ہو، قرب کئی طرح کا ہو سکتا ہے. تو ولی ان کے معنی یہاں دوست کے کیے گئے ہیں، دوست دار، دوست رکھنے والا. ہم نے بتایا تھا اس کے معنی کارساز بھی ہوتا ہے، اس کے معنی وارث بھی ہوتا ہے، اور معنی بھی ہے. تو وہ ہوگا دوست، بڑا دوست، فعیل کا وزن ہے، جس میں ولا اور محبت ہر وقت، ہمیشہ، ہر وقت پائی جائے. حمیم، ہا میم میم مادہ ہے، ہم یا ہم کے ایک معنی ہوتے ہیں گرم ہونا. اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں، حمام معنی موت بھی ہوتا ہے، کبوتر کو بھی حمام کہہ دیتے ہیں، بلکہ لفظ آتا ہے. بہرحال ایک معنی اس کا ہے میم میم مادہ سے گرم ہونا، اسی سے لفظ ہما، بخار. بخار کو عربی میں حما کہتے ہیں، اور پھر جمع حمیات آتی ہے، اس لیے کہ وہ حمن کی طرح ہے، اس کا اصل ادن کی طرح. حمام کا لفظ اسی سے بنا ہے، جس کے میں نے جہاں گرم پانی ملتا ہو نہانے کے لیے، وہ لفظ اصل میں گرم پانی سے آیا ہے. استحم یستحم کے معنی ہی ہوتے ہیں گرم پانی میں غسل کرنا، حمام میں جانا. اس سے حمیم، یہ بھی فعیل کا وزن ہے، اس کا معنی ہوگا بہت گرم. چنانچہ کھولتے ہوئے پانی کے لیے قرآن کریم میں لفظ یہ آیا ہے، حمیم آن، بہت گرم اور کھولتے ہوئے پانی، وہ دوزخیوں کے ضمن میں آیا ہے، ان کو ملے گا. یطوفون بینہا وبین حمیم آمن، وہ گرم کا معنی ایک ہے. اب یہاں وہ بڑا گرم ہو جائے گا، ویسے گرم پانی کو عربی میں سین خے نون سے بولتے ہیں، ما ان سخین، جس کو کچھ ذرا گرم کر لیا گیا ہو. حمیم بہت ہی زیادہ کھولتے ہوئے پانی کے لیے آتا ہے. اس سے ہی پھر ایک یہ معنی بھی ہے حمیم، بڑا گرم جوش دوست، سٹانچ قسم کا جو سپورٹر ہو، جو کسی کی دوستی اور محبت میں بڑی گرم جوشی دکھاتا ہو، گویا کہ گرمی دکھاتا ہو، یوں کہہ لے، اس کو عربی میں حمیم کہتے ہیں، بڑا زبردست مددگار. اردو میں شاید اس کے لیے اچھا لفظ ہے گرم جوش دوست. انہوں نے کیا ہے، دوست دار ہے، قرابت والا، شاید انہوں نے ولی قرابت والے کا ترجمہ کیا ہے. قرابت والے کے لیے تو ویسے ذی القربا آتا ہے، رشتہ داری کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہاں نزدیک، تعلق کے اعتبار سے نزدیک ہونے کے معنوں میں. ویسے ولی ان کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ چچا کے بیٹے کو بھی اور وارث کو بھی، ان معنوں میں اس میں قریبی رشتہ دار کا سینس بھی بعض دفعہ آتا ہے. اور حمیم دوست دار، اور میرے خیال میں اچھا ترجمہ ہے، وہ یوں ہو جائے گا کہ تیرا گرم جوش دوست بن جائے گا، یعنی تیرا پکا حامی ہو جائے گا. تو جواب دے، جواب میں کہے وہ چیز جو کہ ہے بہتر اس سے جو تیرے مخالف نے کہی تھی، اس سے جواب دے. اور یہ ضروری نہیں کہ کہے نہیں ہو، عمل سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو عمل کیا تھا اس کا جواب، کام کا کام سے جواب بھی ہوتا ہے. ایک آدمی دوسرا کوئی رد عمل کرے تو آپ کہتے ہیں اس نے اس کا یہ جواب دیا، اور جواب منہ سے دینا نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ اس نے پھر فلاں کام کر دی، وہ بھی جواب دینا ہی ہوتا ہے. تو اس کے عمل یا اس کی بات کا ایسے طریقے پر جواب دو جو اچھی ہو، اس کی نسبت جو عمل یا جو رویہ یا جو بات اس نے کہی تھی. تو پھر اچانک یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کے اور تیرے درمیان عداوت ہے، یا بڑی عداوت بھی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تیرا گرم جوش دوست بن جائے، ساری دشمنی دوستی میں بدل جائے. یہ قرآن کریم کی آیت بڑی اہم ہے، وہ بدی کا جواب نیکی سے دے کر دوسرے آدمی کے رویے کو ہی بدل ڈالنا. ہر جگہ یہ نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر انسان نے فطرت میں نیکی کی کا تسلیم کرنا، اس کو ریکگنائز کرنا رکھا گیا. برے آدمی بھی ہوتے ہیں، نیکی کرو تو اور برائی کریں گے، لیکن आम नॉर्मली, नॉर्मली हम नहीं कह सकते कैसा होता है, नॉर्मली यही होता है कि इंसान अच्छे रवैये से मुतासर होता है। तो एक तो ये, और फिर खास तौर पर इसका दावत के सिलसिले में कि बुराई का जवाब नेकी से दो, बुरे रवैये का काम जवाब नेकी अच्छे रवैये से दो, तो हो सकता है कि अदावत ही खत्म हो जाए। वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू, और ये बात नहीं पाते। एक तो हमें तर्जमा यहां करना है युलक्का का, दूसरे देखना है कि यह हा की जमीर किसके लिए है। मा युलक्काहा, मा तो नाफिया है, यह मौसूला नहीं है, इस्तेफामिया नहीं है। लक्का युलक्की, लाम काफ ये मादा, लकिया यलका मुलाकात करना मिलना, ये लफ्ज आप पढ़ चुके हैं। उससे अलका युल्की, इल्का अन डालना, तलक्का या तलक्का किस्सा आदम में आपने पढ़ा है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, उससे हासिल किया। इन मानों में लक्का का मायना होता है किसी को कोई चीज देना, खास तौर पर कोई तालीम देना, कोई बात सिखाना, बुनियादी तौर पर यह इसके लिए इस्तेमाल होता है। लक्का हो फतलक्का, उसने उसको एक बात सिखाई और उसने सीख ली। इन्हीं मानों में कुरान करीम में आया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, यानी लक्का रब्बुहु कलिमातिन, अल्लाह ने उसको कुछ बात सिखाई, उसने सीख ली। तो लक्का का बुनियादी मैना सिखाना, और अगर ले तो लकिया से ले तो एक तरह से इसका मैना बनता है किसी चीज से मुलाकात करा देना, उसके सामने लाना, वही मैना होगा। इससे देना के मानों से यह मजहूल है। लक्का उसने, लक्का हो उसने उसको दी कोई चीज सिखाई, लुक्के या युलक्का उसको सिखाई गई, उसको दी गई। वमा युलक्का, और नहीं दी जाती वो चीज। अब इसमें देखिए, युलक्का के बाद हा ज़मीर नसब की है। इसकी वजह यह है कि लक्का के भी दो मफूल होंगे, एक वो आदमी जिसको चीज सिखाई गई, दूसरे वो जो चीज सिखाई गई, एक वो जिसकी मुलाकात कराई गई, दूसरी वो चीज जिससे मुलाकात कराई गई। इस तरह से कहेंगे लक्का हो कजा व कजा, उसने उसको फला चीज दिखाई या बिलाई या दी या सिखाई, दो मफूल। पहला मफूल नायब फाइल हो जाएगा, वमा युलक्का, वो आदमी नहीं सिखाया जाता, तर्जमा तो यू होगा। आगे इल्ला के बाद वो जो नायब फाइल है उसके लिए एक लफ्ज आ गया है, हा वो चीज नहीं दिया जाता, ये हा की जमीर मफूल है। और हा से मुराद क्या है, या तो उस खसलत की तरफ इशारा है कि उस खसलत से तुम्हारा जवाब देता हो कि जो दुश्मन को भी दोस्त बना दे, और ये खसलत, ये आदत, ये तरीका, अरबी में हम मुअन्नस बोल रहे हैं क्योंकि अल्लती आया था, जो दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल दे, ये नहीं दी जाती। इल्ला जु हज़्ज़िन इल्ला लज़ीन सबरू, मगर उन्हीं को, ये अल्लज़ीन सबरू युलक्का का नायब फाइल है, यानी युलक्का लज़ीन सबरू, अगर यूं होता दी गई उन लोगों को जिन्होंने सबर किया, सिखाया गया उनको जिन्होंने सबर किया। तो ये अल्लज़ीन सबरू, ये युलक्का के बाद आया है, ये इल्ला के बाद आया है, जुमला मनफी के बाद, यहां इल्ला रफा में हो, इल्ला के बाद अगला लफ्ज, इल्ला के बाद अमूमन नसब होती है, यहां तो खैर अल्लज़ीन है जिसकी रफा नसब जा रही, एक जैसी होनी थी। अगर ये अल्लज़ीन ना होता तो हम कह सकते थे वमा युलक्काहा इल्ला साबिरूना, फिर इल्ला साबिरीन ना कहते, क्योंकि जुमला मनफी हो गया। अगर जुमला मनफी ना होता तो फिर इल्ला के बाद नसब आती है, इसलिए यहां अल्लज़ीन सबर हो गया, अल्लज़ीन को हम रफा समझेंगे, और ये रफा इसलिए है कि वो युलक्का का नायब फाइल है। नहीं दिया जाता ये, नहीं दी जाती ये चीज, यानी वो खसलत, वो आदत जिसमें आदमी दुश्मन को दोस्त बना ले अपने रवैये से, اپنے بہتر رویے سے، یہ نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کوئی صبر کرنے والا ہی یہ درجہ پا سکتا ہے جو برداشت کی قوت رکھتا ہو، جس کے اندر ثابت قدم رہنے کا جوہر ہو، وہ مراد ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑے صبر اور تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوگی وہ خصلت پیدا کرنے کے لیے. تو وما یلقاها، وہ خصلت نہیں تعلیم کی جاتی. انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ بات ملتی ہے انہی کو جو سہار رکھتے ہیں. تحمل اور سہار کا معنی کیا؟ اب دیکھیے، ملتی ہے، وہی ترجمہ دی جاتی ہے، کہیے نا ترجمہ ملتی ہے. لقیہ میں نے ملنا، لقا ملوانا، تو اس طرح سے ملتی ہے، دی جاتی ہے، کئی سینس ہے، محاورہ ہے، یہ ملتی ہے. ملتی ہے انہوں نے مونس سے ترجمہ کیا ہے، ملتا نہیں کیا. اور پھر یہ ملتی ہے بھی بات نہیں بنتی تھی. ترجمہ دیکھیے، ایک ایک لفظ کس طرح سوچ کے انہوں نے نکالا ہے کہ اگر کہیں یہ نہیں ملتی، یہ بات نہیں بنتی، پھر مونس کیوں آیا؟ یہ نہیں ملتا بھی تو کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے لفظ بات لگا دیا ہے کہ وہ بات جس کا ذکر پیچھے. اب بات لگائے تو اردو میں مونس ہی لگانا پڑے گا، عربی مونس کی طرح. یہ بات نہیں ملتی، ہا کا ترجمہ یہ بات جس کا پہلے ذکر ہوا ہے، جو عربی والے خصلت کہہ کے لکھتے ہیں، نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. یہ ہے لفظی ترجمہ، یعنی تحمل اور برداشت والوں میں یہ بات ہوتی ہے، دوسرے میں نہیں ہوتی. اچھا، ایک تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ کوئی صبر والا ہی یہ کام کر سکتا ہے کہ دشمن سے بھی اس طرح بول، ہے مشکل. لیکن دوسری طرف لفظ کا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں ملتی یہ چیز مگر اسی کو جو بڑا قسمت والا ہوتا ہے. اب یہ قسمت والا کہ لاٹری کے ذریعے مل جاتی ہے، بانڈ پرائز کی طرح، اس کو دے دو اس کو نہ دو. اصل میں اس صبر کی تعریف ہے کہ صبر تو ایک انسان کی ایکوائرڈ چیز ہے، وہ ایک رویہ خود اختیار کر سکتا ہے چاہے تو، مگر ہے مشکل. اور مگر مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے جس میں یہ بات پیدا ہو گئی. اس لیے صبر کی ہی اصل میں بات کی ہے کہ صابر ہونا، ثابت قدم ہونا، تحمل اور برداشت والا ہونا، یہ بڑی ایک خوش نصیبی کی بات ہے. گویا کہ دوسرے طریقے پر اس کی تعریف آئی ہے. الا وہی بما یلقاها الا، اب دیکھیں یہاں رفع میں آیا ہے ذو حظ عظیم، جیسے وہاں اگر ہوتا تو ہوتا وما یلقاها الا الصابرون، اور وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، پھر رفع میں آیا کیونکہ فعل منفی کے بعد الا ہے تو اس فعل کے مطابق آگے فاعل مفعول کا رفع نصب جار ہوتا ہے. ذو رفع میں ہے، ذو حظ حصے والا، نصیب والا، عظیم حظ کی صفت ہے، بڑے ہی نصیب والا، بڑا ہی خوش قسمت، وہی اس کو پاتا ہے. اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا، وہی بات دوہرا کے، یہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بڑی قسمت ہے. جس کی بڑی قسمت ہے، یہ دوسرا انداز ہے اسی بات کے کہنے کا، لفظی ترجمہ تو ہے جو بڑا قسمت والا، بڑی قسمت والا ہے، بڑے نصیب والا ہے، بڑے حصے والا ہے، اور جس کی بڑی قسمت ہے. تو صبر کو بڑی قسمت بھی کہا گیا ہے، بڑا نصیب بھی کہا گیا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اما کل ہی آپ نے پڑھا تھا، اس کے جواب میں ایک اور فقرہ آتا ہے، او اور اما اور ام آپ نے پڑھے تھے کل ہی کے سبق میں، جو گھر جانے سے بھی پہلے بھول گئے غالباً آپ کو، اما اور اگر، اس کے جواب میں اما بھی آتا ہے اور اگر تخیر کے معنوں میں ہو، اور فے بھی آتی ہے. وہ اما، یہ اما ایک طرح سے ان ما ہے، اگر ان شرطیہ کے ساتھ ما لگ جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہے اسماء استفہام ما وغیرہ، وہ لگتے ہیں تو اس کا عمل ختم کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ ما لگ جاتا ہے، حسر کا معنی ہو جاتا ہے، ان کا عمل مشبہ بالفعل والا ختم ہو جاتا ہے. یوں سمجھیے کہ ان ینزغ، اصل فعل ان کے ساتھ مجزوم ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے ساتھ ما لگ گیا، ان ما، اور معنی وہی اگر کا ہوگا. اور اگر جب دو دفعہ ان ما آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں یا یا یا، یہ یا وہ، یہ وہ اما نہیں ہے، آگے کوئی اما نہیں آیا، بلکہ فے آئی ہے جو جواب شرط پر حرف رابطہ ہے. اس لیے یہاں اما شرطیہ ہے، اور شرطیہ اسی صورت میں ہے کہ ان ما ہے. ان کے آنے سے جو آگے مضارع فعل آیا ہے اس پر عمل جزم کا نہیں ہو سکا. اور اگر ینزغن نہ کا نزغ ینزغو کہ میں نے ہوتے ہیں چھری یا برچھی یا نیزے وغیرہ سے چوکا لگانا کسی کو، اس میں یعنی پنچ کرنا، اس لیے انہوں نے اس کا ترجمہ پس چوک لگے تجھ کو یہ کیا ہے. چوک لگے، یہاں چوک سے مراد غلطی نہیں ہے، وہ چوکا دینا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ڈنڈے سے یوں ایک دم اس میں مارنا، یوں پیٹنا نہیں، بلکہ جس کو کہتے ہیں نا ہوت مارنے پنجابی میں، ان معنوں میں کسی ہتھیار سے، چھری چاقو ڈنڈے سے، وہ جو ہد والا معنی ہے وہ عربی میں اردو میں ہے چوک، شاید اسے کہیں گے پھر چوک لگانا، کچوکا کہہ لے وہ بھی کہہ سکتے ہیں. نازاغا ینزاغو کا بنیادی معنی یہی ہے. اور ینزاغنا کا ینزاغا کے ساتھ نون ثقیلہ لگ گیا ہے، لام نہیں لگا، لینزغن کا نہیں ہے کہ وہ ضرور کچوکا دے گا، پھر تو یہ معنی ہوتا نا، مضارع کے ساتھ ہی نون ثقیلہ لگا ہے اور اس میں ضرور کا معنی پیدا ہو جاتا. اور اگر وہ ضرور کچوکا لگائے کا تجھ کو من الشیطان، اب نزغ ینزغو کا معنی کچوکا لگانا ہوتا ہے اور لگنا بھی ہے، فعل لازم متعدی دونوں طرح استعمال ہو جاتا ہے. یہاں اسی لیے فائل اس کا اصل ہے نزغن، فاما ینزغن کا نزغن. اب تجھ کو کچوکا لگائے کوئی کچوکا، یہ تو میں نے نہیں بنتا، ترجمہ ہوگا تجھ کو اگر لگے کوئی کچوکا یا دھکا یا کچھ. نزغن اس کا مصدر ہے، نزغ ینزغ نزغن. اور پھر من الشیطان نزغن کی صفت ہے، نزغن یہاں نکرہ موصوفہ ہو کے آیا ہے، اصل عبارت تھی وإما ینزغنک نزغ من الشیطان، اگر تجھ کو پہنچے لگے کوئی کچوکا ایسا جو کہ ہو شیطان کی طرف سے، نزغن کے نکرہ کا ترجمہ یہ ہوگا، وہ بعد میں آیا ہے، من الشیطان شیطان کی جانب سے، شیطان کی طرف سے. گویا کہ یہاں وہ کچوکے سے کیا مراد ہے وہ تو تفسیر میں آئے گا کہ نہیں قابو پا سکا، شیطان نے کوئی ایسا چلا دیا اپنا چکر کہ وہ یہ تعلیمات بھول جائے. تو اس میں شیطان کے کچوکے سے مراد کوئی بھی برا رد عمل ذہن میں آنا اور کوئی برائی کر بیٹھنا وغیرہ، سب کچھ مراد ہو سکتا ہے. اور اصل معنی ہے شیطان کی طرف سے کوئی دماغ میں برا خیال آ جائے، یعنی نیکی نہیں کرنے کو جی چاہ رہا بلکہ برائی کا جواب ڈبل دینے کو، پچھلے کنٹیکسٹ میں دیکھیں یوں جی چاہ رہا ہے، تو یہ ایک نزغ شیطان ہوگا. شیطان تو اسی پہ آمادہ کرے گا ہمارے سیاستدانوں کی طرح کہ لڑائی اور بڑھے، اس کو تو سلو نہیں پسند. تو اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا پہنچے، یعنی کوئی شیطانی وسوسہ تیرے دل میں آئے، با محاورہ اور مراد ترجمہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، شیطان کے چوک لگانے سے، وہ نزغن شیطان کے چوک لگانے یا کچوکا لگانے سے، یعنی نزغ من الشیطان، یہ اس طرح لے لیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں خاتم من الفضت، نزغ الشیطان کہنے کی بجائے نزغ من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی نزغ، کوئی کچوکا. تو اس لیے انہوں نے شیطان کے چوک لگانے سے کیا ہے، کیونکہ نزغ ان کا معنی ہی مستری یہی ہے، کچوکا لگانا یا چوٹ لگانا. تو اس لیے انہوں نے ترجمہ نزغن کا تو کیا، چوکا لگانا، چوک لگانا، اور شیطان کہ وہ من کا ترجمہ کر لیا ہے، جو کہ نقرہ کی صورت میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اگر شیطان کی طرف سے کوئی ایسا خیال تیرے دل میں آئے کہ نیکی نہیں کرنی چاہیے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کر. یہ شیطان سے برے وقت میں، برے خیالات میں صحیح راستے کی لیے طرف جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ان مواقع میں سے ایک موقع ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اس برائی سے بچنے کے لیے. یہ اعوذ باللہ میں ہم بات کر چکے ہیں، اعوذ یعوذ معاذن، پناہ طلب کرنا. اسی سے یہ باب استفعال سے آتا ہے، استعاذ یستعیذ استعاذتن. اس کے بھی وہی معنی جو اعوذ یعوذ کے ہیں، پناہ طلب کر. ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ جس کی پناہ طلب کی جائے، جس سے حفاظت طلب کی جائے، اس کے لیے اس ورب کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے. یہ یوں ہو سکتا تھا، فعوذ باللہ، اعوذ یعوذ سے لیتے تو عوذ فعل ہو سکتا تھا، لیکن یہ بھی غالباً ادبی خوبی کے پیش نظر دوسرا ورب اختیار کیا گیا ہے. عوذ میں شاید عبارت میں کچھ وہ خوبی نہ پیدا ہوتی جو یہاں فاستعذ سے پیدا ہوئی ہے. تو پناہ طلب کر اللہ کی، لفظی ترجمہ تو پناہ مانگ اللہ کے ساتھ، اور جس برائی کے مقابلے پر پناہ لی جائے اس پر من لگتا ہے. یہاں گویا کہ من الشیطان یا من ھذا یا من ذلک النزغ، وہ انڈرسٹوڈ ہے. تو پھر وہ جو شیطانی دماغ میں خیال آیا ہے اس کے بارے میں اللہ کی پناہ طلب کر. من کے بعد والی وہ عبارت معذوف ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ، یہ ہو کی ضمیر اللہ کے لیے آئی ہے، انہ عرف مشبہ بالفعل ہے، ہو اس کا اسم منصوب ہے. هو السمیع العلیم، اصل میں انہ سمیع علیم تھا، پھر خبر بن گئی معرفا، اور انہ السمیع العلیم بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں، لیکن عام طور پر جب اس طرح خبر معرفہ ہو تو اس سے پہلے ایک ضمیر آتی ہے جس کو ضمیر فصل یا ضمیر فاصل کہتے ہیں. یہ ہوا ضمیر فاصل ہے، اور اس کا ترجمہ ہی سے کیا جاتا ہے، بے شک وہ ہی سمیع ہے، علیم ہے، سب کچھ سننے والا ہے. سمع یسمع اسے سمیع فعیل ہے، سب کچھ ہر وقت ہمیشہ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا، ہر وقت جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا. اس لیے اس کا ترجمہ وہی ہے، بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا. یوں بھی اس مفہوم کو، وہ جو ہر وقت اور ہمیشہ اور ہر چیز کے بارے میں ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اردو میں بڑا کا لفظ لگا دے تو کسی حد تک سینس کنوے کر جاتا ہے. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. سورہ فاتحہ پہلے ہو چکی ہے، اب ہم 21 صفحے سے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی جو آیات ہے ان کا مطالعہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، بے شک معنی میں ہے، بے شک یقیناً، فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، بلکہ آگے ہے والارض، اور زمین کی پیدائش میں، یعنی خلق کے دونوں مضاف ہیں، السماوات بھی اور الارض بھی، آسمانوں اور زمین. آسمانوں پلورل آیا ہے، سما کی جمع سماوات، ارض واحد آیا ہے، اور یہی قرآن کریم میں ہے. شاید کہیں ایک آدھ جگہ ارض کی جمع آئی ہے، لیکن عام طور پر آسمان جمع اور زمین جو ہے وہ واحد میں استعمال ہوا قرآن کریم میں. سماوات اور ارض کے مادے وغیرہ پہلے بیان ہو چکے ہیں، سین میم واو اور الف ر واد. خلق کے معنی، خلق یخلق، خلقن پیدا کرنا، اور اس میں کسی خاص اندازے سے پیدا کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی پہلے سے کوئی جیسے پلان یا نقشہ سامنے ہو. اس میں یہ معنی نہیں ہوتا کہ بالکل کوئی معدوم چیز ہو، پہلے کچھ بھی نہ ہو اور پھر نیستی سے ہستی میں وجود میں لائیں. اس کے لیے لفظ بدیع آیا ہے. اس لحاظ سے خالق کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے جو کسی میٹیریل سے کسی چیز سے کوئی چیز بنا دے. اور انہی معنوں میں قرآن کریم میں آیا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, جو سارے خالقوں سے زیادہ اچھا ہے. تو کسی اندازے کے مطابق بنانے کو کہتے ہیں. عام ترجمہ اس کا پیدائش, جو کہ فارسی لفظ ہے پیدا کرنا, وہی کیا جاتا ہے. انہوں نے ترجمہ بنانا ہی کیا ہے, آسمانوں اور زمین کے بنانے میں. بلکہ انہوں نے میں ترجمہ نہیں کیا, یہ یوں کرتے گئے ہیں ترجمہ. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گویا کہ ان خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار, اور پھر آگے چل کے کیا اس میں, یعنی فی ہے. یہ اردو محاورے کا تقاضا تھا کہ فی کا ترجمہ سارے اسم کے بیان کے بعد کیا ہے, پھر آگے جہاں خبر شروع ہوتی ہے وہاں. خلق پیدا کرنا, اور اس کے معنی پیدا ہونا بھی ہوتا ہے, کیونکہ فعل معروف ہو یا مجہول ہو مصدر ایک جیسا آتا ہے. ضرب یضرب ضربا وضرب یضرب ضربا, مصدر ضرب ہی رہے گا. ضرب ہی کا معنی مارنا ہوتا ہے, اور ضرب ہی کا معنی مار کھانا بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ. یہاں خلق کے معنی پیدا کرنا بھی ہو سکتا ہے, پیدا ہونا بھی ہو سکتا ہے. ان چیزوں کے پیدا ہونے میں وہی پیدائش ترجمہ کر لیا, اور ان کے پیدا کرنے میں اس صورت میں پھر جو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف مصدر مضاف ہو, یعنی فاعل وہ مراد ہے. پیدائش ترجمہ کر لیں تو یہ گنجائش دونوں میں نکل آتی ہے, زمین اور آسمان کی پیدائش میں, یعنی ان کے پیدا ہونے میں یا ان کے پیدا کرنے میں. واختلاف اللیل والنہار, اور دن رات کے آنے جانے میں, یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے. اختلاف خے لام فے خا لام فا, اس کا مادہ ہے. خلف یخلف کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے آنا, بنیادی معنی ثلاثی مجرد فعل کے تو یہ ہوتے ہیں. پھر یہ مختلف ابواب میں, مثلا اخلف یخلف بھی یہی آئے گا, خالف یخالف مخالفتن, اختلف یختلف اختلافا, مختلف ابواب سے استعمال ہوا ہے. اختلاف جو باب افتعال کا مصدر ہے, اس اختلف یختلف, یعنی اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں آنا جانا. جیسے کہیں بازار میں لوگ آ جا رہے ہیں, کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے, اس کے لیے بھی عربی میں اختلف یا یختلف الناس یوں استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں اختلاف کسی سے متفق نہ ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک کی رائے ادھر جا رہی ہے, دوسرے کی ادھر آ رہی ہے. بنیادی معنی وہ آنے جانے کا ہے, اس لیے اس میں ترجمہ آنا جانا ہی کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ رات اور دن میں کوئی اختلاف ہے, آپس میں ضد ہے ایک دوسرے کے خلاف, وہ معنی نہیں ہے. آنا جانا انہوں نے اختلاف کا ہی ترجمہ کیا ہے, کیونکہ اس کا معنی ایک کی دوسرے کی طرف پیٹھ ہے. خلف پیچھے تو آپ نے پڑھا ہی ہے, خلف میں نے پیچھے, ما بین ایدیہم وما خلفہم, تو اس کی پیٹھ اس کی طرف ہے, دوسرے کی اس کی طرف ہے. ان معنوں میں آنے جانے کا معنی ہوتا ہے. قرآن کریم میں اس کے لیے ایک جگہ لفظ خلفت اللیل, خلفت وہ سورت فرقان میں ہے, خلفت کا لفظ آیا, اس کے معنی بھی اسی مادے سے آگے پیچھے چلنا. آگے ہے اللیل, اللیل کا مادہ لام, یہ لام ہی ہے, اور اس سے کوئی ثلاثی فعل بلکہ تقریباً کوئی فعل استعمال نہیں ہوتا. ڈکشنریوں میں کہیں باب افعال میں اس کے معنی کچھ لکھے ہوتے ہیں, وہ بھی عام استعمال نہیں ہے, بڑا شاذ سا ہے. یہ اس سے کسی قاعدے قانون کے تحت مشتق لفظ نہیں ہے, بس ویسے ہی ماخوذ ہے. لیل فعل کا وزن ہے سمجھی, کیونکہ یہ جو آ گئی تو پڑا تو لیل جائے گا. لیل جمع لیالن, قرآن کریم میں لیالن, اللیالی کیونکہ لیالیون کی وہ دو زیریں جو ہیں وہ ادھر پڑھی جاتی ہیں, یہ آخر پہ آتی ہے پلورل میں, تو پھر وہ لیالن یا لیالی ہو جاتا ہے مضاف اور معرفہ ہونے کی صورت میں. یہ عجیب بات ہے, ویسے قرآن میں تو نہیں استعمال ہوا, کہ اس سے فعل تو کوئی نہیں استعمال ہوتا, مجرد تو خاص طور پر باب افعال لائلن لائلن لائلن, اور یہ صرف رات کی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلاً عربی میں کہتے ہیں لیلن لائلن, اور اس کا معنی ہوتا ہے بڑی ہی اندھیری رات, تو وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. اب وہ قرآن کریم میں نہیں استعمال ہوا. لیل کا معنی رات ہے, یعنی سورج چھپنے سے لے کر پھر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے اسے لیل کہتے ہیں. یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, اس کا تعلق معنی سے نہیں ہے, کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللیل الف اور ایک لام لکھا ہے, حالانکہ لیل پر الف لام داخل ہو تو دو لام لکھنے چاہیے تھے, اللیل یہی ہونا چاہیے تھا, لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ تھرو آؤٹ جہاں جہاں بھی آیا ایک لام کے ساتھ لکھا جاتا ہے. عربی املا کے لحاظ سے یہ غلط ہے, قرآن کے لحاظ سے دو لام لکھنا غلط ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے, اور بہت سے اور لفظ بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے مصر سعودیہ وغیرہ عرب ملکوں کے لکھے پڑھے چکرا جاتے ہیں. پہلے تعلیم تھوڑی تھی, قرآن مجید پڑھا اس کی املا سے ہی واقف ہیں. ہمارا آدمی عربی نہیں جانتا, وہ تو جانے گا کہ لام پر شادہ ہے اور فے کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. لیکن ان ملکوں میں اب تعلیم عام ہو گئی ہے, کتابوں اخباروں رسالوں میں وہ اور سپیلنگ دیکھتے ہیں, پھر جب قرآن مجید دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے یہ تو قرآن مجید میں سپیلنگ غلط لکھا ہوا ہے. ان کو ایک الجھن پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے مصر وغیرہ میں یہ بھی تحریک چلی کہ جی قرآن کریم کو لکھ دو آج کل کی املا کے مطابق. اس کو ریزسٹ کیا لوگوں نے. مصر کی بعض خوبیاں ہیں, وہاں بعض قدامت پسندی کی دین کے معاملے میں چیزیں اور علماء کا ہولڈ ہے, انہوں نے اس پہ اصرار کیا کہ رسم عثمانی کو نہیں بدلنا, بلکہ وہاں قانون ہے کہ کوئی رسم عثمانی کے خلاف چھاپے گا قرآن مجید تو مقدمہ بنے گا اس پر. بعض لوگوں نے پھر اس میں کہا جی یہ تو پرانا املا ہے, وہ لوگ تو جانتے ہی کچھ نہیں تھے, وہ بیچارے ابتدائی سٹیج میں تھے, ان کو کہاں پتا تھا املا کا, لہذا اب ٹھیک کر کے لکھ لو. لیکن لوگوں نے ریزسٹ کیا اس کو, علماء دین نے. پھر زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ اس کا حل کیا کیا جائے. یہ مصیبت ان کو ہے, عربوں کو, کہ جو عربی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سپیلنگ اور قرآن میں دیکھتے ہیں, اور ہمارے آدمی کو تو کوئی دقت نہیں, انہوں نے تو جو پڑھنا ہے کہ یہ شادہ ہے یا اس کے ساتھ ملائیں گے یہ تو ٹھیک پڑھ لیتے ہیں. تو پھر انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا, چنانچہ قرآن مجید وہاں سے مصر سے چھپا ہے المصحف المیسر, کہ بھئی اندر تو ٹیکسٹ بالکل اسی طرح ہو جیسے حضرت عثمان کے زمانے کا تھا. اگر کوئی لفظ مثلاً اللیل یہاں لکھا ہے, اس پہ وہ ایک انسا ڈال دیں گے, نیچے فٹ نوٹ میں اللیل لکھیں گے الف لام لام یہ لام, کہ جو اس سے واقف ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کو یوں پڑھنا ہے. کہ ٹیکسٹ میں نہ کچھ کرو, یہاں نمبر ایک دو تین چار پانچ صفحے پہ دیے ہوں گے, جو لفظ نیچے آتے ہیں وہ نیچے فٹ نوٹ میں اس طرح لکھے جاتے ہیں. بہرحال یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ قرآن کریم کے وہ جو ہجے ہیں جو حضرت عثمان کے نسخوں میں لکھے گئے تھے, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نسخے کوئی نئی چیز نہیں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 15 برس بعد ہی, 15-16 سال بعد, 25 اور 30 کے درمیان ہوئے وہ نسخے شاید, تو اسی وقت لکھا گیا. بلکہ کاتب بھی وہی تھے زید بن ثابت, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کتابت قرآن کریم کی تھی, تو جو اس زمانے کی املا تھی وہی اختیار کی گئی. آگے ہے والنہار, نون ہے رے مادہ سے, اس مادہ سے فعل استعمال ہوتے ہیں اور کئی ہوتے ہیں, بہت سے معنوں میں آتا ہے, متعدی بھی لازم بھی. نہارا ینہارو, کہ میں نے پانی جاری کرنا, کھودتے کھودتے پانی تک پہنچ جانا, اور جاری ہونا بھی میں نے آتا ہے, نہارا دمو, خون جاری ہو گیا, جرا کے معنوں میں. یہ معنی تو قرآن میں نہیں استعمال ہوئے, البتہ اس سے ایک لفظ نہرون بمعنی دریا وہ انہیں بہنے والے معنوں میں سے ہے. اور قرآن کریم میں اس کا فعل ایک اور معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی اسی نہارا یا نہاروں کا معنی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو جھڑکنا. قرآن کریم میں آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکو نہیں. تو وہ جو لا تنہر آیا ہے وہ اس مادے سے ہی فعل نہیں ہے. اور کوئی فعل قرآن کریم میں اس نون ہے رے مادہ سے استعمال نہیں ہوا. نہرن انہارن وہ استعمال ہوا ہے، یا پھر نہار جس کے معنی ہے دن، سورج نکلنے سے لے کر سورج چھپنے تک کا جو وقت ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں نہار. پتہ نہیں نہرن جمع ہو، شاید جمع مکسر کے بارے میں میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کے قرآن کریم میں نہیں استعمال ہوئی. تو رات اور دن، اور یوم کا لفظ دن رات دونوں پہ بولا جاتا ہے، یا یوم دن رات کے کسی حصے پر بھی بولا جاتا ہے. تو یہ الگ الگ دن اور رات جو سورج کے اور زمین کے گردش کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اس کا آنا جانا، رات آتی ہے پھر دن چلا جاتا ہے، پھر دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، یہ جو ایک بڑا ریگولر چینج ہے اس میں بھی اگر غور کریں تو آگے پھر بیان آتا ہے کہ زمین آسمان کی پیدائش ہو یا دن رات کا آنا جانا، یہ کب سورج اور یہ سولر سسٹم کیسے وجود میں آیا، کس طرح سے یہ حرکت ریگولرائز ہوئی، جتنا سوچیں یہ ساری چیز گویا کہ ایک طرح سے جیالوجی کی. اور قرآن کریم کے الفاظ تو سیدھے سادے ہیں کہ ایک بدوی اور جاہل بھی ان سے سمجھ سکے کہ یہ زمین آسمان کتنی عجیب شے ہیں. اور ان میں یہ سارا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ سارا جار مجرور فی سے لے کر نہار تک، جار مجرور آیا پہلے تو لا آیاتن، یہ دیکھ رہے ہیں آپ نصب میں ہے یا جر میں ہے، جر کی تو یہاں کوئی وجہ نہیں. اور لام تو تاکید کا ہے جو انہ کی خبر پر بھی آ جاتا ہے، اسم پر بھی آ جاتا ہے، لام مزحلقہ کہتے ہیں. تو یہ آیات یہاں دراصل انہ کا اسم ہے، اس لیے نصب میں آیا ہے. اگر انہ کے بعد کوئی جار مجرور آ جائے درمیان میں اور پھر انہ کا اسم مؤخر ہو جائے تو پھر عموماً اس پر لام ضرور آتا ہے. اور جیسے کہ مثلاً بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات، لہم پہلے آ گیا جنات بعد میں وہ انا کا اسم ہے، لام آنا ضروری نہیں ہوتا، ان لہم لجنات نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ مؤخر ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جار مجرور کے بعد آیات آیا ہے اور یہ انا کا اسم ہے. بے شک نشانیاں ہیں، گویا کہ عبارت اصل تو یوں تھی ان لا آیات فی خلق السماوات والارض وغیرہ. آیات کا لفظ آیات ان کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم، اور آیات ان کا مادہ ہے الف یہ الف یا اس کی اوریجن کے بارے میں نحویوں میں بڑا اختلاف ہوا ہے. کوئی کہتے ہیں یہ آئیتن تھا، کوئی کہتا ہے آئیتن تھا. اور اگر آئیتن ہو تو پہلی یہ کو تو الف میں سیدھی بات معلوم ہوتی ہے، پہلی یہ الف میں بدل جائے گی کیونکہ اس سے پہلے الف زبر والا ہے، آ ہو جائے گا، اور دوسری یہ ویسے ہی رہے گی آیتن. بعض کہتے ہیں جی نہیں، اس صورت میں پھر پہلے بھی تو زبر ہے، دوسری یہ بھی الف میں بدل جائے پھر آ ہی رہ جاتا. بہرحال کوئی کہتا ہے یہ تو نہ، یہ کچھ مادہ اس کا یہ ہے، اور اصل آئی تن غالباً یا آئی تن زیادہ موضوع معلوم ہوتا ہے، سلاواتن کی طرح سلاد جیسے بنتا ہے، مادہ اس کا الف یہ ہے. اس سے بھی فعل کہیں استعمال ہوتے ہیں لیکن بہت کم، کوئی ایک آدھ ہو تو. نشانیاں ہیں آیت کے میں نے علامت، علامت بھی خود عربی لفظ ہے، آیت میں نے نشانی، جو کسی کی پہچان کا ذریعہ ہو، کسی کے وجود کی علامت ہو، ان معنوں میں آیت میں نے نشانی ہے. قرآن کریم میں آیت معجزہ کے معنوں میں بھی آیا ہے، جو انبیاء کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ظہور پذیر ان کو کر دیتا تھا، کافر مطالبے بھی کرتے تھے، وہ جسے معجزہ، یا معجزہ کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا، اور بلکہ ہماری اصطلاح میں اسے معجزہ کم ہی کہتے ہیں، یہ عوامی لفظ ہے، عام لفظ خارق عادت ہے، جو علمی لفظ ہے کہ یعنی جس طرح جو نیچرل قانون کسی چیز کا ہے اس سے ہٹ کے ہو، اس کو پھاڑ کے، قانون پھاڑ دیا، پانی نشیب کی طرف بہتا ہے، بلندی کی طرف بہنے لگ گیا، اس طرح سے. تو وہ معجزہ جو ہے اس کو لیے بھی لفظ قرآن میں آیت ہی آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بہت سے ایسے معجزے بھی ہوئے ہیں. آپ کا سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن کریم ہے، لیکن یقیناً آپ کے معجزے بھی اچھے خاصے ہیں. شبلی نعمانی نے سیرت النبی کی چوتھی جلد صرف معجزات پر ہی رکھی ہے، اور اس میں اس سے بحث کی ہے، فلسفیانہ بحث بھی ہے، روایتی اور تنقیدی بحث بھی ہے، اور قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت کہتے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے ایک لحاظ سے. اور زمین آسمان میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں پیدا کرنے والے کی اور اس کے قانون کی، جیسے ہوا ہے، بادل ہے، بارش ہے، پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، ریگستان ہیں، یہ سب بھی آیات ہیں. ان کو بھی قرآن کریم نے آسمان، بارشوں کو، ہواؤں کو، سورج وغیرہ، ان سب کو آیات کہا ہے. تو آیت بمعنی معجزہ، آیت بمعنی قرآن کا ایک حصہ مقرر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لینتھ مقرر کی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آیت ہے، بلکہ گنتی سورتوں کی آیتوں کی ہوتی تھی. بعض دفعہ آپ نے فرمایا کہ وہ 30 آیتوں والی ایک سورت، اور اس سے مراد شاید سود ملک ہے یا کچھ، تو آیتوں کی گنتی بھی حضور کے زمانے میں تھی، بلکہ گنتی کا بعد میں یوں خیال کیا جاتا تھا کہ کہیں قرآن میں سے کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے. یہ اب ہمارے نمبر لگنے شروع ہوئے ہیں جدید دور میں، اب آیتوں کے نمبر لگا دیتے ہیں، پہلے زمانے میں نمبر نہیں ہوتے تھے. پھر وہ گنتی یوں کرتے تھے کہ جہاں 5 آیتیں پوری ہوتی ہیں وہاں ایک نشان ہوتا تھا، خے بے لکھا ہوتا تھا. ہمارے پاس کل میں قرآن مجید ہے جن میں یہ اب بھی لکھا ہوا ہے، وہ 250 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے. حالانکہ پھر جہاں 10 آیتیں پوری ہوتی تھیں وہاں ایک خاص نشان بناتے تھے کہ پچھلے سے لے کر یہاں تک 10 آیتیں پوری ہوئیں، تاکہ 5 5 اور 10 10 کے حساب سے. افریقہ میں قرآن مجیدوں میں اب بھی یہ لکھا جاتا ہے، 5 اور 10 پر ایک خاص علامت ہوتی ہے کہ یہاں 10 آیتیں ختم ہوتی ہیں. یہ گنتی کو محفوظ رکھنے کی ایک صورت تھی. تو آیتوں کا جو ایک آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا سب کچھ ہے. بہرحال یہاں آیات نشانیوں کے معنوں میں آیا ہے کہ ان چیزوں کی پیدائش میں، دن رات کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں، جمع ہے، بڑی نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں، نکرہ بھی ہے. ان نل آیاتیں نہیں ہے تو نکرہ کی وجہ سے بہت سی، بڑی، کئی، عظیم، یوں کر سکتے ہیں ترجمہ. نشانیاں ہیں لِأُلِ الْأَلْبَابِ، اُلِ الْأَلْبَابِ کے لیے، سوچنے والوں کے لیے. کوئی آنکھیں بند کر کے گزر جائے تو اس کے لیے تو کوئی عجیب چیز نہیں ہے. یہ اُلی جو لفظ ہے، لے تو حرف جر ہے، اور اُلی یہ زو کی جمع کی صورت ہے. ہم نے آپ کو تختصیہ پہ پڑھایا تھا، زو زا زی زوا زوائے زوائے، اور پلورل دو طرح آتا ہے، زوو زوی زوی اور اُلو اُلی اُلی، مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے اولاد بھی آتا ہے، زوات بھی آتا ہے. بہرحال یہ اس زو کی جمع ہے، اُلو، اور نصب رفع میں ہوگا اُلو، نصب اور جر میں اُلی. یہ ایک طرح سے جمع سالم کی طرح ہے، اُلونا اُلینا جیسے ہو، لیکن یہ چونکہ ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نون وون نہیں ہوتا. وہی زو میں بھی آپ نے پڑھا ہے، وہ بھی مضاف ہو کے آتا ہے. دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ پڑھا جاتا ہے اُلی یا اُلو، واؤ نہیں پڑھی جاتی، لیکن واؤ لکھی ضرور جاتی ہے. یہ کیوں ہوا؟ شاید اس زمانے میں الا میں اور اس میں فرق کرنے کے لیے یہ واؤ لکھی جاتی تھی. خیال ہے کہ الا لکھیں تو وہی الف لام یہ ہوگا، تو اس میں واؤ ایک لکھی، جیسے اولائکا میں ہے، وہاں بھی واؤ لکھی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی. وہ بھی اسی لیے کہ اس کو الیکا سے الگ کیا جائے، کیونکہ ورنہ اگر واو نہ ہو تو آدمی اسے الہ کبھی پڑھ سکتا تھا، اس زمانے میں زبر زیر یہ تو نہیں ہوتی تھی نہ نقطے، تو شاید اس وجہ سے یہ واو لکھا جاتا ہے حضرت عثمان کے زمانے سے رضی اللہ عنہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور پھر یہ املا پکیا، حتیٰ کہ عام عربی میں بھی یہ الو واو سے ہی لکھا جائے گا، حالانکہ پڑھا نہیں جائے گا، ورنہ تو الو الو کی طرح ہی لکھنا چاہیے، واو ہٹا کے لام ہی ہونا چاہیے، پڑھا تو ہو جاتا ہے. اس میں ایک دلچسپ بات اور بھی ہے، اس کا قرآن کے فہم سے تو تعلق نہیں، لیکن قرآن کریم کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافے کی خاطر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ الو یا الی یا الائکہ میں واو لکھی جاتی پڑھی نہیں جاتی. اور عرب ملکوں میں قاعدہ یہ ہے کہ جہاں واو سے پہلے پیش والا حرف ہو تو صاف ظاہر ہے وہ او بو یو اس طرح پڑھا جائے گا، تو وہ واو پر جزم نہیں ڈالتے، علامت سکون نہیں ڈالتے، کہتے ہیں یہ لکھنا غلط ہے، جب واو سے پہلے پیش ہے تو یہ علامت سکون ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو او ہی پڑھا جائے گا، او ہو تو پھر جزم ڈالیں گے کہ بو لو یوں لکھا ہو، تو وہ کہتے ہیں اب واو پہ علامت سکون ڈالنا ضروری ہے، لیکن جب پیش ہے پہلے تو واو پہ کچھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پیش سے ہی واو ہی تو پڑھی جائے گی، اور تو کچھ پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے وہاں اس واو پر جو ما قبل مضموم ہو علامت سکون نہیں ڈالتے، ہمارے ہاں ڈالتے ہیں. بر صغیر والوں نے قرآن کریم کی بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے ان لوگوں کے لیے طریقے نکالے جو عربی نہیں جانتے تھے، اور پھر ان کو قرآن ٹھیک بھی پڑھوانا تھا، تو انہوں نے قرآن کریم کے سپیلنگ اور املا اور ضبط میں بڑی عجیب و غریب خدمات سر انجام دی. انہوں نے یہ کہا، سوچا کہ چلو جی جو لفظ نہیں پڑھنا اس کو ہر طرح کی علامت زبر زیر پیش شد جزم سے خالی رکھو، اس پہ کوئی علامت ہی نہ دو، اور بچے کو پڑھا دو کہ جس حرف پر کچھ بھی نہ لکھا اس کو یوں سمجھے ہے ہی نہیں. دیکھیں نا یہاں علل میں لام کی زیر ہے یہ خالی ہے، الباب کا پہلا الف خالی ہے، لام پر علامت سکون ہے، گویا کہ لام کے بعد ایک یہ بھی ایک الف بھی خالی ہے، اس کو نہ پڑھو. علی میں واو خالی ہے نہ پڑھو. تو ہمارے ہاں تو یہ طریقہ ہے کہ جس حرف کو پڑھنا نہیں اس پر کچھ بھی نہ ڈالو، یہ سمپل طریقہ اور بہت اچھا ہے. اور انہوں نے جو یہ قاعدہ نکالا زبان دان ہونے کی وجہ سے کہ عربی جانتے تھے کہ واو سے پہلے پیش ہو تو کیا ضرورت ہے، اب انہوں نے بنا تو دیا قاعدہ، اب آیا الائکہ اور اولی الالباب، اب ان کے قاعدے کے مطابق تو اسے او پڑھنا چاہیے کیونکہ واو سے پہلے پیش ہے اور آگے واو ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جزم دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو او ہی پڑھا جائے گا، اب یہاں او پڑھنا نہیں، اب وہ مصیبت میں پھنس گئے. اب انہوں نے یہ کیا کہ جو واو نہیں پڑھنی اس پہ ایک کانٹا لگا، ایک گول نشانی دیتے، یعنی مصیبت دگنی پیدا کر لی نا اپنے لیے کہ اس واو کو پڑھنا نہیں ہے. تو اس سے ہمارے لوگوں نے اچھا کیا کہ جس کو نہیں پڑھنا اس کو زبر زیر سے خالی رکھو. ہم نے ترکی اور ایران کے قرآن مجیدوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ یہاں او کے نیچے چھوٹا سا لکھتے ہیں قصر، کہ اس کو مد سے نہیں پڑھنا، قصر چھوٹا کر کے پڑھنا. اب وہ کوئی عربی دان سمجھے کہ یہ نیچے قصر لکھا ہوا ہے، اور فارسی والے لکھتے ہیں بدون اشباع، کھینچ کے نہیں پڑھنا، یہ نیچے جو لکھیں گے اس کو کون سمجھے گا، کو پڑھا ہوا عربی والا سمجھے گا کہ یہاں اشباع نہیں ہے یا قصر سے پڑھنا. تو اس کی نسبت تو ہمارا طریقہ فار بیٹر ہے کہ جس کو نہیں پڑھنا اس پہ کوئی زبر زیر لگاؤ ہی نہیں. یہ بات میں بعض دفعہ اس لیے کرتا ہوں کہ بر صغیر کے لوگوں کی قرآن کریم کے بارے میں ہر لحاظ سے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تفسیر اور فہم قرآن کے لحاظ سے بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور لوگ ہوئے ہیں. تو کسی نے کہا تھا کہ قرآن مجید نازل عربوں پہ ہوا، یہ کسی بزرگ کا قول ہی ہے، اسے پڑھا مصریوں نے، مصریوں سے خوبصورت قرآن مجید تجوید جو ہے بہت کم ہے کہیں، اگرچہ عرب بیچارے تو اب خود بھول گئے. میں اگلے دن ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کرنل ہے سعودی عرب کا، اس نے ایک سفر نامہ اپنا لکھا ہے، اور وہ ایک جگہ مدینہ شریف میں، مدینہ منورہ میں پہنچا ہے، تو وہاں اپنے شاید کسی عزیز کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، تو اس نے وہ اپنی ڈائری میں وہاں ایک واقعہ لکھا ہے. مجھے تو وہ کتاب بعض جغرافیائی معلومات کے سلسلے میں تھی، لیکن اتفاقاً واقعہ آ گیا. وہ کہتا ہے کہ قاری ایک آئے ہوئے تھے پاکستان کے، انہوں نے کہا ان سے قرآن مجید سنتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہاں لکھا ہے شیخ القراء پاکستان، نام نہیں لکھا کون قاری تھے اس زمانے میں، یہ آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے جو انہوں نے لکھی ہے. تو انہوں نے قرآن مجید سنایا پڑھ کے، کوئی سورت قاف یا کہاں سے. وہ کہتا ہے کہ لطف آ گیا، اور ہم حیران تھے کہ ہم عرب ہیں لیکن یہ ہم سے بہتر تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے. پھر اس نے وہاں اپنا لکھا ہے کہ ہمارے ہاں تو وہ بھی ہیں جن سے ہم نے یہ سنا ہے کہ والتفت الساق بالساق، وہ آیا نا 29ویں پارے میں. تو اس نے لفظ لکھے کہ وہ پڑھتا تھا والتفت الساق بالساق، قاف کو غین ہی پڑھ گیا عرب. آج کل وہ جیم کو قاف عام بول جاتے ہیں، ثلاثہ کو طلاثہ کہتے ہیں، ان کی زبان عام جو ہے اس میں تلفظ بگڑ گیا ہے بالکل. پھر انہوں نے لکھا کہ ہم نے وہ بھی عرب سنے ہیں جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غوئے سے لکھ کے اس نے لکھا. عربوں کی تو سینس بڑی تیز ہے نا، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ غوئے بول گیا، غوت بول گیا، زال بول گیا، زے بول گیا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا. تو اس نے کہا کہ یہ بھی لوگ ہیں، کسی ہمارے وابی سے سنا ہوگا شاید. کہتا ہے کہ یوں بھی غلط پڑھتے ہیں کہ اس کو زوئے سے پڑھتے ہیں. تو اس پاکستانی کی اس نے قرآت کی تعریف کی ہے. تو وہ میں بیان کر رہا تھا کہ کسی نے کہا قرآن نازل عربوں پہ ہوا، اسے پڑھا مصریوں نے ہے، اور اسے لکھا ترکوں نے ہے. خوبصورت ترین قرآن مجید جو دنیا میں ہے اور کتابت کی انتہا خوبصورتی خطاطی کی، وہ ترکوں کے ہاں پائی جاتی ہے. پھر ترکوں سے مصریوں میں بھی آئی ہے. جب وہ مصطفیٰ کمال پاشا نے 1924 میں وہاں عربی خط بند کر دیا تو وہ خطاط بیکار ہو گئے، پھر وہ مصر میں آئے، پھر وہاں دوبارہ وہاں عروج جو خطاطی کو ہوا ہے وہ ان ترکی استادوں کے آنے سے ہوا ہے. اب تو خیر اچھے خاصے اس پہ ہو رہا ہے کام. تو پڑھا مصریوں نے، لکھا ترکوں نے، اور سمجھا ہندوستانیوں نے. یعنی یہ قول ہے جنرل کہ قرآن کریم کے فہم میں ہندوستانیوں کی بھی، ہندوستانی مسلمانوں کی بھی بڑی خدمات ہیں. تو یہ الو سے بات چلی تھی کہ یہ الی ہے جس کا معنی ہوتا ہے والے، والی، والیاں. والیاں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ مونس کے لیے تو اولاد ہوتا ہے، یہ مذکر ہی ہے، والے ہی ہوگا اس کا ترجمہ. الباب، یہ ال تو خیر لام تعریف ہے، الباب جمع ہے لبن کی، لام با با مادہ. لبا یا لب کے معنی ہوتے ہوں گے کچھ، اور قرآن کریم میں بہرحال یہ فعل نہیں استعمال ہوا. وہ لبا یو لبی، تلبیہ کہنا، حاضر ہونے کے لیے کہنا کہ میں حاضر ہوں، وہ بھی اسی سے بن سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں کوئی فعل نہیں استعمال ہوا. لبن کا معنی ہوتا ہے مغز. اخروٹ کو اگر آپ توڑیں تو اس میں سے جو کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو مغز ہی کہتے ہیں نا، عربی میں اس کو لبن کہتے ہیں، وہ اخروٹ کا لب ہے. یہ سمجھ لیجئے بھیجے اور مغز کے معنوں میں لفظ آتا ہے. انسان اور حیوان کا وہ ایک طرح کا جو جسے بھیجا کہتے ہیں مغز ہوتا ہے، وہی دماغ ہے. اس کے خدا جانے ہزاروں لاکھوں خانے ہیں اور کس حصے میں کیا چیز ہوتی ہے. تو اس کی یہ جمع ہے الباب، اور اس کا معنی عقل کیا جاتا ہے. وہ جس کا بھیجا ہی نہ ہو یا وہ خراب ہو یا کچھ تو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. بلکہ حیاتیات والے یہ کہتے ہیں کہ بلحاظ جسم، باڈی کے اعتبار سے انسان کا بھیجا سب حیوانوں سے بڑا ہوتا ہے. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اس کا بھیجا قد کے حساب سے انسان کا شاید 10واں حصہ بنتا ہو. یعنی ہاتھی کے قد کو، ہو سکتا ہے انسان کے بھیجے سے تو بڑا ہی ہو شاید، لیکن جتنی باڈی ہے کسی حیوان کی اس باڈی کے تناسب سے انسان کا بھیجا سب حیوانوں سے زیادہ ہے. کہ وہ اگر 200 من کا ہے اور اس کا بھیجا آدھ سیر ہے، اور انسان 1 من کا اور اس کا بھیجا آدھ سیر ہے، ان من اس کا کوئی تعلق تو عقل سے ہوتا ہے. حافظے کے مقامات اسی میں، کہیں حافظے پہ چوٹ، ایسے دماغ کے مقام ہیں کہ چوٹ لگ جائے ساری عمر کے لیے حافظہ ہی ختم. تو وہ ایک چھوٹی سی مشینری خدا جانے اس میں کیا کوئی جیسے کوئی ٹیلی فون کا ایکسچینج ہو بڑا پیچیدہ یا کمپیوٹر کا وہ بنا ہوا ہے وہ ایک ٹکڑا. تو ان معنوں میں الباب جمع ہے لب کی اور اس کا معنی کیا جاتا ہے عقل. تو اولل الباب عقلوں والے اور لے اولل الباب عقلوں والوں کے لیے. اب عقلوں اردو میں ترجمہ جمع نہیں کرتے اور کہہ دیتے عقل والے, حالانکہ اولل لب نہیں اولل عقل نہیں لفظ, لیکن اردو تقاضا ہے کہ جمع نہ کی جائے عقل والوں کے لیے. بڑی نشانیاں ہیں عقل سے کام لے تو ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں, یعنی اللہ کے وجود پر, اس کی توحید پر, اس کی عظمتوں پر, اس کی حکمتوں پر بہت سے دلائل ملتے ہیں. الذین, اب یہ اولی الالباب کی آگے صفت شروع ہوتی ہے, وہ لوگ جو کہ. اگر اس آیت کو یہاں ختم کریں تو پھر الذین آگے مبتدا بھی بن سکتا تھا, پھر رفع میں سمجھا جاتا, لیکن یہ اسی کی صفت ہے کیونکہ پھر مبتدا سمجھے تو آگے کوئی خبر نہیں آ رہی. ساری عبارت کو پڑھ جائیں پھر الذین کے بعد اگر کہیں کہیں مثلا فاسقین پہ الذین اور پھر آگے اولئک کہہ کے خبر آتی ہے, یہاں کوئی خبر نہیں آگے. اس لیے یہ الذین اولی الالباب ہی کی صفت یہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں موصول سے, اور چونکہ صفت شروع ہوتی ہے اور الباب مجرور ہے اس لیے یہاں ہم کہیں گے گرامر کی زبان میں کہ الذین مجرور ہے, اگرچہ الذین میں رفع نصب جار ظاہر تو نہیں ہوتی, مبنی ہے. وہ لوگ جو کہ, یعنی یہ اولی الالباب جو کہ, یذکرون اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذکر یاد کرو, یاد کرنا, زبان سے یاد کرنا, دل میں یاد کرنا, وہ ذکر کی الگ ایک بحث ہے, دونوں ہی مراد ہوتے ہیں اس سے. اور ذکر پہ پھر صوفیہ کا اور سو سارا اس کے ارد گرد بہت کچھ لٹریچر ہے, بحثیں ہیں. یذکرون اللہ, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد رکھتے ہیں. یہاں انہوں نے کیا یاد کرتے ہیں, اور اللہ زینہ وہ جو کہ, یا وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں یا یاد کرتے ہیں اللہ کو. اللہ منصوب ہے, یذکرون کا مفعول ہے. قیامم و قعودن و علی جنوبہم, یہ قیامن اور قعودن مصدر بلکہ ہی کہنا چاہیے. ویسے تو یہ قعودن کے حد تک تو یہ ہے کہ وہ قاعدن کی جمع بھی ہے, قاعدن قعودن, قاعد میں نے بیٹھا ہوا آدمی, یہ تو پڑھا ہے آپ نے قاعدہ یا قعود بیٹھ رہنا, اور اسے اسم فاعل ہے قاعدن. قاعدن کی جمع بھی قعودن آتی ہے, اور قاعدہ یا قعود کا مصدر بھی ہے قعودن, قاعدہ یا قعود قعودن. اگر مصدر کے معنی میں لے تو مراد ہوگا بیٹھنا, اور اگر جمع کے معنی میں لے تو بیٹھنے والے, یہ ترجمہ بنے گا. اب پہلا لفظ میں بعد میں لے رہا ہوں, قیامن. قام یقوموں سے پڑھا ہے آپ نے, یہ فعل اسم فاعل بنتا ہے قائمن. قائمن کی جمع قیام نہیں پڑھی ڈکشنریوں میں, قیام پڑھی ہے, یہ پر شد دے کر بولتے ہیں. قائم کی ایک جمع ہے قیامن, اور وہ قائمین کے معنوں میں ہوتا ہے, مگر یہاں شد تو نہیں ہے, اس لیے یہ تو پھر مصدر ہی ہے. قام یقوموں کا مصدر ہوتا ہے قیامن, اس لیے بطور مصدر ہی معنی کریں گے. لیکن مصدر اسم فاعل کے معنوں میں حال کے معنی دیتا ہے, اور کبھی اسم مفعول کے معنی بھی دیتا ہے. آتا حالوں کا ہے, یہاں نصب تو حال کی وجہ سے ہے. قیامم و قعودن, کھڑے ہوتے ہوئے, بیٹھے ہوتے ہوئے, یہ ہوگا اس کا ترجمہ. یعنی قیامن قائمین ہی کے معنوں میں ہے, اور قعودن تو ویسے دونوں لحاظ سے قاعدین کے معنوں میں ہے, کہ خود قعود جمع مکسر بھی ہے اور مصدر بھی ہے. تو قائمین و قاعدین ان معنوں میں یہ حال ہے, کھڑے ہونے والے ہوتے ہوئے, بیٹھے ہونے والے ہوتے ہوئے, یا سیدھا ترجمہ کھڑے اور بیٹھے. اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے, یعنی کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی. جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں, جب بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں. اور قیام قعود یوں تو ایک جنرل ہے کہ کہیں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، یہی صورت ہوگی. اور ایک تیسری صورت ہے وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور یاد کرتے ہیں اپنی اپنے پہلوؤں پر بھی. جنوب جنب کی جمع ہے، جیم نون بے مادہ، یہ کئی طرح استعمال ہوتا ہے. جنبا یا جنوب، جنوب بن کے میں نے ہوتے ہیں جنوب کی ہوا چلنا، اور جانبا کا میں نے ناواقف ہونا اور دور کا ہونا بھی ہوتا ہے. قرآن کریم میں آیا ارجا الجار الجنوب، وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ ہو دور کا ہو، جنوب. اور جانبا یا جنب جنابتن کا میں نے جنبی ہونا، جنابت میں مبتلا ہونا، ناپاک ہونا بدن کا، ان منوں میں بھی آتا ہے یہ سارے مادے. اور عجیب بات ہے کہ جنوبن جو عربی کا لفظ ہے اس کے دونوں معنی ہیں اور دونوں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. والجار الجنوب، وہ پڑوسی جو قریبی رشتہ دار نہیں ہے دور کا ہے مگر ہے پڑوسی، گویا کہ دور کا آدمی، ان منوں میں جنوب آیا. اور وہ ان کن تم جنوبن، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کا حکم ہے، وہاں بھی لفظ جنوب آیا ہے. جنوب کے ہی دو معنی ہیں. اور اس جنوب جو جنابت والا ہے اس کے معنوں میں لے یہ لفظ، اس لحاظ سے عجیب ہے عدوون کی طرح، کہ یہ واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا جنوبن وہی جنوبن، وہن جنوبن وہم جنوبن، اس کی کوئی پلورل نہیں آئے گی، نہ مقصر نہ سالم، جس طرح سے عدوون کا ہے. ہوا عدوون وہم عدوون وہی عدوون وہن عدوون، وہی استعمال ہوتا ہے واحد جمع تثنیہ مذکر مؤنث کے لیے. تثنیہ میں البتہ عدوان ہے اور وہ آتا ہے. تو اس جیم نون بے مادے سے جس کے مختلف معنی ہیں، اور قرآن کریم میں فعل کہیں نہیں اس کا استعمال ہوا، البتہ باب افتعال کا فعل اجتانب اجتانب یجتانب یہ استعمال ہوا ہے. ثلاثی کا فعل کوئی قرآن کریم میں، ثلاثی نہیں یعنی مجرد کا فعل، اجتانب بھی ثلاثی تو ہے نا. تو جنبن کے معنی ہوتے ہیں سائڈ، پہلو. ذات الجنب نمونیے کو طبی زبان میں کہتے ہیں، وہ پہلو میں ایک درد ہوتا ہے، ورم ہو جاتی ہے، اس سے وہ پیدا ہوتا ہے. ہماری طبی اصطلاح میں عربی میں اسے ذات الجنب کہتے ہیں. اسی لیے اس جنب کی جنما ہے جنوب. اور یاد رکھیے جنوب بمعنی ساؤتھ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اسی سے آتا ہے جنب یا جنب جنوبن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جنوب سے ہوا چلی. جنوب کی ہوا شاید گرم ہوتی ہے یا کچھ، اس لیے اس کو جیسے باد سبا اور اس طرح کہتے ہیں. ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں دکھن چل رہا ہے، اور دکھن سے مراد ہوتا ہے جنوبی ہوا، اور وہ عام طور پر گرم ہوتی ہے. تو اس کے تو خیر مختلف جغرافیائی اسباب ہیں. تو علی جنوبہم اپنے پہلوؤں پر، اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے ہیں، اور مراد ہے جب وہ اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی سوتے ہوئے کا معنی ہے یہاں. اسی کو قرآن کریم میں مضاجعہم اور اس طرح سے مضجع میں نے بھی لیٹنے کا پہلو کا وہ حصہ جو بستر پہ لگتا ہے، ان معنوں میں آیا ہے. تو وہ لیٹے ہوئے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کروٹ پر لیٹے. کروٹ پر کیوں ترجمہ کیا؟ کہ لیٹ تو آدمی چت بھی جاتا ہے، منہ نیچے کر کے بھی لیٹ جائے. ایک طریقہ سونے کے تو کئی طریقے ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ اسی طرح سے ہی سوتے ہیں، اوندھے منہ پڑے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے. تو لیٹنے کی تو کئی پوزیشنیں ہو سکتی ہیں. یہ جو پہلو پہ لیٹنا ہے اس کا اردو ترجمہ کروٹ پر لیٹنا، کروٹ اس کے لیے لفظ ہے. تو اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا کروٹ پر لیٹے. اصل میں تو ترجمہ ہے اپنی کروٹوں پر، لیٹنے کا مفہوم انڈرسٹوڈ ہے. تو یوں ترجمہ ہوا کہ وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر. قیام اور قعود میں تو نماز بھی آ جاتی ہے، کیونکہ نماز میں قیام بھی ہوتا ہے، قعود بھی ہوتا ہے، سجود بھی ہوتا ہے. اور یا نماز سے ہٹ کر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہے. یہ بہت ایک اہم چیز ہے. اور زبان سے یہ ذکر نکالنا میرے خیال میں واقعی نہایت اہم ہے. کہتے تو ہیں جی دل میں یاد کریں، لیکن زبان سے بولنا بہت ضروری ہے اور فائدہ مند ہے. میں کئی دفعہ سوتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں، اب نیند نہیں آ رہی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے کلمہ تمجید کہتے ہیں آپ، یہ ہم پڑھتے ہیں. اور ذہن میں یہ بات اس لیے آئی اتفاق سے، ویسے تو کلمہ تو جانتے تھے سب کچھ، لیکن مکہ مکرمہ سے مدینہ تک جو بس میں مجھے سفر کرنا پڑا اور پھر واپسی پہ بھی، تو میں نے یہ ایک عجیب بات دیکھی کہ وہاں انہوں نے سڑک بڑی کھلی بنائی ہے اور سڑک کے دونوں طرف جالی لگی ہوئی ہے تاکہ اونٹ بکری وغیرہ اندر نہ آ جائے، جنگلوں سے سڑک گزرتی ہے تو پھر وہ تیز رفتار گاڑیاں جاتی ہیں. اس میں انہوں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے لکھا ہے، غالباً نیلا بورڈ ہوتا ہے سفید اوپر لکھا ہوتا ہے، اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. پھر آپ بیل بھر آگے جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے الحمدللہ، پھر آگے جاتے ہیں تو کہیں لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ. یعنی آدمی بس میں بیٹھا ہے، اگر وہ ادھر ادھر منظر ہی دیکھ رہا ہے تو بھی اسے ہر 15-20 منٹ بعد وہ چھوٹا سا بورڈ یاد دلاتا ہے کہ بیٹھے ہو بیکار، اللہ کو ہی یاد کرتے جاؤ. تو میں نے یہ دیکھا کہ سوتے ہوئے ہم کریں، اگر زبان سے بولے واقعی ہونٹ بھی ہلے اور زبان بھی، اور سبحان اللہ والحمدللہ، فوراً نیند آ جاتی ہے. شیطان سوچتا ہے کہ یہ زیادہ دیر کیوں ذکر اللہ کرے، اور بعض دفعہ جی چاہتا ہے کہ چلو زبان سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، دل میں ہی، اور دل میں بھی پڑھتے ہیں. لیکن پھر مجھے ایک آدمی کا قول یاد آیا کہ وہ کہیں اس نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. واقعی آپ منہ بند کر لیں زبان خشک ہو جائے گی، اور اگر بول کے ذکر کرنا چاہیں گے تو پھر وہ کچھ منہ سے آئے گا، تھوک کی قسم کا حصہ ہونٹوں پر اور زبان سے نکلے گا، تب آپ بول سکیں گے، ورنہ تو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں سوتے ہوئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو منہ سے بول کے زبان سے ذکر کرنا وہ بھی نہایت اہم ہے. بہرحال وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، بھولتے نہیں کسی وقت بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ خوب گہری سوچ سے کام لیتے ہیں. تفکر یا تفکر، فے قاف رے بادا، ثلاثی سے اس کا مجرد سے کوئی فعل نہیں استعمال ہوا، فکر یا فکرو ہی ہوگا غالباً نصر یا انصرو سے، لیکن فکر یا فکر تفکیر سوچنا، اور تفکر یا تفکر بھی یہی معنی دیتا ہے. بعض ورب ہیں جو باب تفعیل میں تو خیر وہ متعدی ہوتے ہی ہے، اور باب تفاعل میں بھی بعض متعدی آ جاتے ہیں، جیسے تقبل قبول کرنا، قابل قبول کرنا، تقبل قبول کرنا. تو اس طرح سے تفکر یا تفکر، فکر سے کام لینا، غور کرنا، فکر کرنا خود اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور فکر سے مراد ہے گہری سوچ، یہ جسے کہتے ہیں ٹو پانڈر اوور انگریزی میں، ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے تفکر. اردو میں تفکرات غموں اور مصیبتوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی آدمی ہر وقت سوچ میں رہتا ہے، اس وجہ سے ذرا سینس بدل گئی ہے اردو میں. اور تفکر کا عربی معنی گہری سوچ سے کام لینا، یا تفکر ہونا وہ فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. فی، اس کے لیے لفظ فی ضرور آتا ہے، فکرہ کے بعد ڈائریکٹ مفعول نہیں آتا. فکر الارض نہیں کہیں گے، فکر الخلق نہیں کہیں گے، بلکہ فکر فی الخلق، اس کی پیدائش پہ سوچ سے کام لینا. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہی خلق السماوات والارض آیا جو اوپر آیا، وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش پہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں کہ یہ کیسے بنا، کیا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اب یہاں درمیان میں ایک عبارت انڈرسٹوڈ ہے، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، یہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، ثم یقولون وغیرہ، یہ یہاں انڈرسٹوڈ ہے. ادبی عبارتوں میں یہ خوبی ہوتی ہے عربی ادبی عبارت کی کہ سارے الفاظ نہ ہوں، تھوڑے الفاظ ہو اور پڑھنے اور سننے والے کے دماغ پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ گیپ خود بخود پورے کرتا چلا جائے، ورنہ ہر لفظ لکھنے لگے اور بولنے لگے تو پھر اس سے ایک بورڈم بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ ادبی حسن غارت ہو جاتا ہے. اس طرح سے آپ ناولوں میں پڑھیں اور ادبی عبارتوں میں یہی ہوتا ہے کہ درمیان میں وہ چھوڑ دیتے ہیں بہت سی چیزیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اب اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار. یہ ربنا منادا مضاف ہے, اس لیے رب نصب میں آیا ہے. رب کی بات رب یا رب و ربن, مالک ہونا, پروردگار ہونا, حاکم ہونا, یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. ربنا اے ہمارے رب, رب لفظ استعمال ہے. ما خلقت, یہ ما نافیہ ہے, استفہامیہ نہیں ہے کہ تو نے کیا پیدا کیا, یہ نہیں معنی لگے گا. گرامر میں تو آ جاتا ہے نا ما خلقت, تو نے کیا پیدا کیا, لیکن یہاں وہ معنی فٹ نہیں بیٹھتا. یہی قرآن کریم میں بعض دفعہ جو لوگ الٹے سیدھے معنی اپنی مرضی کے نکالنا چاہتے ہیں, ان کو اس طرح سے گرامر میں اور لفظوں میں گنجائشیں نکال آتی ہیں. ما خلقت, تو نے نہیں پیدا کیا, وہ خلق یخلقو کا فعل ہے. ھذا, یہ, اب ھذا تو اس میں اشارہ ہے, اور اس میں زمین آسمان جن کی فکر کی بات ہے ان کی طرف اشارہ, مشاروں نے لے مذکور نہیں ہوا. یعنی یہ سارا کھیل, یہ سارا نظام, یہ ساری کائنات, جو بھی آزا کے ساتھ لگا لے مشاروں نے لے, وہ مراد ہے. ما خلقتا ھذا, ھذا خلقتا کا مفعول ہے, نصب میں ہے یہاں. اگر اس کے ساتھ کوئی مشاروں نے لے ہوتا, مثلا ربنا ما خلقتا ھذا الخلق کہتے, تو نے یہ نہیں پیدا کیا, باطلن غلط ہوتے ہوئے. باطلن یہاں ترجمہ کیا گیا ہے عبس, بے تو لام مادہ, بطلا یب تولو, اتا تو ناسرا سے ہی ہے. مصدروں کے فرق سے اس کے معنی بدلتے ہیں. اس کے معنی ضائع ہو جانا بھی ہوتا ہے, مصدر اور ہوتا ہے, بطلا یب تولو شاید بطلن ہوتا ہے. بطلا یب تو لو بطالتن کے معنی ہوتا ہے نکما ہونا, بیکار ہونا, اسی سے لفظ بطال نکلا ہے, آئیڈل, لیزی. بطولا یب تو لو بطولتن کے معنی ہوتے ہیں ہیرو ہونا, جوان مرد ہونا, آدمی کا بہادر ہونا, بڑا گریٹ ہونا. اس میں لفظ بطل آتا ہے, بطل اور جمع ابطال, میں نے ہیروز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام, بلکہ بعض کتابوں میں آیا ہے, عبد الوہاب عزام کی ریڈیو قاہرہ سے تقریریں تھیں سیرت پر, اور پھر وہ چھپی ہیں کتاب کی شکل میں, غالباً اردو میں اس کا ترجمہ بھی کسی نے کر دیا ہے. اس کا نام یہی ہے, بطل الابطال, ہیرو آف ہیروز. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور کردار کے مختلف پہلوؤں پر اور زندگی پر بڑی دلچسپ طریقے پر اور اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے. ایک اور کتاب بھی اسی طرح سے مصر سے چھپی ہے, لطفی جمعہ کی, اس کا نام بھی ہے بطل الانبیاء, نبیوں کا ہیرو. تو بطل ان میں نے ہیرو بھی ہوتا ہے, اور ورب ہر جگہ بطلا یب تولو ہی آتا ہے, ضائع ہونا معنی ہو تو, لیزی ہونا معنی ہو تو, بہادر اور ہیرو ہونا ہو تو. البتہ ہیرو میں باب کارو ماں سے آتا ہے, باقی میں باب ناسرا سے آتا ہے. اور قرآن کریم میں غالباً وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شاید ایک آدھ جگہ آیا ہے, مجرد فعل باطل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آیا ہے, میرے خیال میں کہیں باطل بھی آیا ہے. تو اس سے اسم فاعل ہے باطلون, اور اس کے معنی تو بنتے ہیں ضائع ہونے والا, برباد ہونے والا. پھر یہ لفظ صدق کے مقابلے پر, باطل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, جھوٹ, فریب, ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں باطل بیکار کے معنوں میں آیا ہے, جس کا کوئی مقصد نہ ہو. ما خلقتا ھذا باطلا, باطلا حال ہے نصب میں, اس لیے ہے. خلقتا کی ضمیر فاعل کا حال نہیں ہے کہ تو نے نکما ہوتے ہوئے اس کو نہیں پیدا کیا, یہ نہیں ہے. ورنہ گرامر میں گنجائش ہو سکتی ہے کہ جی فاعل کا حال ہے یا مفعول کا حال ہے, گرامر میں تو دونوں چیزوں کا امکان ہوتا ہے فکرے میں. یہاں خلق تک ضمیر فاعل کا یہ حال نہیں ہے, بلکہ مفعول جو ھذا آیا ہے اس کا حال ہے کہ یہ تو نے باطل ہوتے ہوئے پیدا نہیں کیا, یعنی فضول نہیں پیدا کیا. اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا, عبث, عبث یا عبث, خود عربی کا لفظ ہے. اور اس کے میں نے بھی فضول بات کے ہوتے ہیں تو وہ اردو میں چونکہ استعمال ہوتا ہے عبث بے فائدہ بے مقصد، اس لیے انہوں نے ترجمہ اسی سے کر لیا، حالانکہ وہ پیور عربک لفظ ہے اور بلکہ باطل سے مشکل ہے، تو نے اس چیز کو غلط ہوتے ہوئے باطل ہوتے ہوئے پیدا نہیں کیا، اب ہوتے ہوئے کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو نے اس سارے نظام کو باطل نہیں پیدا کیا، یوں ہی نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، یہ ہے تفکر کا نتیجہ۔ اب یہاں تک تو سائنس چلتی ہے، ایک پہلے ایسے دیکھا جائے سائنس غور و فکر کے بعد یہاں تک تو پہنچ جائے گی، کوئی ہے پیدا کرنے والا، کوئی ڈائریکٹو اور کریٹو پاور ہے اس دنیا کے پیچھے، کوئی بڑا مائنڈ ہے، دماغ ہے، عقل ہے، یہاں تک تو سائنس بھی پہنچ جائے گی، اسے وہ پرسنل گارڈ نہ مانے تو وہ اور بات ہے جو نبی بتاتے ہیں، لیکن اس قوت اس طاقت جو وہ کریٹو ڈائریکٹو پاور ہے کائنات کے پیچھے، اس سے کنٹیکٹ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، اس سے ربط کیا جا سکتا ہے؟ یہ کام نبیوں کا ہے، یہ سائنسدان کا کام نہیں ہے۔ جہاں دوسری بات آگے آ جاتی ہے، سبحانہ کا یہ کنٹیکٹ ہے، یہ ربط ہے اس ذات سے، تو پاک ہے، دعا کی شکل، تعریف کی شکل، پریز کی شکل میں ہے، بہرحال خطاب، اور خطاب تو اسی سے کرتے ہیں جو سامنے ہو، جس کے متعلق پتا ہو کہ وہ میری بات سن رہا ہے، تو گویا کہ اس ذات کریم سے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اس سے ایک ربط کی صورت پیدا ہوتی ہے دعا کی شکل میں، اور یہ کام انبیاء سے کھاتے ہیں، یہ سائنس سے آگے کا میدان ہے۔ یہ کہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، یہاں تک تو سائنسدان پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے مرحوم عبد الحمید بیگ، فزکس کے سر تھے، کہ سائنس خدا نہیں ثابت کر سکتی، کیوں کہ سائنس تو ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن پہ یعنی نتائج نکالتی ہے، تجربے اور مشاہدے میں کوئی چیز آئے تب کہیں گے کہ یوں ہے، اور اللہ کی ذات آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ سے تو بہت باہر ہے، اس لیے سائنسدان یا سائنس خدا کو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتے، انکار کرتے ہیں بے وقوف لوگ۔ تو سائنس اس لحاظ سے خدا کے وجود کے خلاف نہیں ہے، وہ ثابت نہیں کرتے، ان کا ثابت کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے، ایک چشمدید گواہ ہوتا ہے، ایک سرکمسٹانسل ایویڈنس سے بھی پھانسی پا جاتا ہے آدمی، واقعاتی شہادت، آنکھوں دیکھنے والا کوئی گواہ نہیں ہے، تو یہ ایک طرح کی واقعاتی شہادت بنتی ہے۔ سبحانہ کا فقنا عذاب النار، سبحانہ کا پہلا لفظ ہے سبحانہ، سین بے ہے مادہ سے، سین با ہا مادہ جو ہے اس سے سبح یسبح فعل آتا ہے، اور قرآن میں استعمال ہوا ہے یسبحون، کل فی فلک یسبحون، سبح یسبح کا معنی تیرنا ہوتا ہے، بلکہ تیرنا نہیں، تیز رفتاری سے جانا، گھوڑے کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، یعنی جیسے کہتے ہیں نا ہوا ہو گیا، اردو میں بولتے ہیں تیز رفتاری سے گیا، ان معنوں میں سبح یسبح آتا ہے، اور تیرنا، ہوا میں تیرتے پھرنا، پانی میں تیرتے پھرنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ بعض اردو والے کہتے ہیں جی تیرنا انسان کے لیے ہوتا ہے اور پیرنا غیر انسان کے لیے ہوتا ہے، واللہ اعلم، یہ لکھنؤ اور دلی والوں کے محاورے کا فرق ہوگا، یا ایک دفعہ ایک صاحب آئے تھے تو انہوں نے تیرنا پہ کہا کہ نہیں تیرنا کہنا غلط ہے، حالانکہ قرآن کریم میں بعض نے کیا ہے کل فی فلک یسبحون، تیرتے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، بہرحال اس کا معنی تیرنا یا پیرنا کہیں، اگر پیرنا اردو حیوان کے لیے یا غیر انسان کے لیے، تو اس معنی سے یہ لفظ ایک مصدر ہے سبحان، سبح یسبح سبحن بھی آتا ہے، والسابحات سبحن قرآن کریم میں آیا ہے، تو سبحان بھی ایک مصدر ہے، اور ان معنوں میں سبح یسبح سبحانن کا معنی ہوتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، اس کی پاکیزگی بیان کرنا، مجرد سے بھی ان معنوں میں ڈکشنری میں آپ کو یہ ملے گا، اگرچہ زیادہ تر استعمال باب تفعیل سے ہوتا ہے ان معنوں میں، سبح یسبح تسبیحن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پاکیزگی بیان کرنا، یہ کہنا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اسی لیے یہ دو لفظ بہت اہم ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ کا معنی بنتا ہے کہ اللہ میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خرابی نہیں، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ کسی کے روب میں آتا ہے کہ میری بات مانو ورنہ تمہاری خیر نہیں، کمزوری ہے انسانی، تو بیوی بچے کے پیچھے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے آدمی، تو وہ ہر کمزوری انسانی سے پاک ہے، یہ سارا مفہوم آ جاتا ہے سبحان اللہ میں، اور الحمدللہ میں آ جاتا ہے کہ ساری پازیٹیو خوبیاں اس کے اندر ہیں، ہر تعریف والی چیز اس کے اندر ہے، پازیٹیو نیگیٹو دو ہی پہلو ہیں خدا کے کنسپشن کے۔ آپ آیت الکرسی کو پڑھیں، عجیب بات ہے، آیت الکرسی کی بڑی اہمیت ہے، ہم تو صرف وظیفہ پڑھو اور یہ اتنی دفعہ پڑھو تو پھر بیوی مل جائے گی، اولاد ہو جائے گی، مقدمہ جیت جاؤ گے، یہی سمجھتے ہیں۔ آپ آیت الکرسی کے ایک لفظ پہ غور کریں، شاید قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں تو ہیں، سورت حشر میں ہے، الملک القدوس وغیرہ آیتیں ہیں، لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے کہ ایک پازیٹو صفت، ایک نیگیٹو، ایک پازیٹو، ایک نیگیٹو، خدا یہ ہے، خدا یوں نہیں ہے، خدا یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں تصور ہی یوں ہے، اللہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، یہ نفی آ گئی، الحی القیوم پازیٹو، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نفی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض پازیٹو، اسی طرح سے آگے چلے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ، یعنی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کون ہے جو سفارش کرے اس کے آگے، وہ بھی ایک طرح کا نگیٹ ہے، اللہ بیزنے، من ذا الذی یشفع عندہ اللہ بیزنے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم پازیٹو، ولا یحیطون بعلمہ شیئاً، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بعلمہ شیئاً اللہ بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض پھر پازیٹو ہے، ولا یعودہ حفظہما اس کو تھکاتی نہیں ان کی حفاظت، وہ والا علی العظیم، ایک ٹکڑا پازیٹو، ایک نیگیٹو، ایک پازیٹو، ایک نیگیٹو، اللہ کا پورا تصور اور کنسپشن صورت اس آیت الکرسی میں اس طرح سے ہے۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ میں یہ دونوں پہلو آ جاتے ہیں۔ اب رہ گیا سبحانہ کا کیسے بنا، اس کی سبحانہ کی نون کی زبر کیوں ہے، یا یہ کہیے کہ سبحانہ نصب میں کیوں ہے، اس سے پہلے ایک فعل معذوف ہے، اسبحو کہیں تو اگر مجرد کا لے، اور ویسے یہ لفظ سبحان تسبیح کے معنوں میں، یعنی فعل تو باب تفعیل کا ہو اور مصدر مجرد والا ہو، سبح سبحانن کہنا تو چاہیے سبح تسبیحن، لیکن لفظ تسبیح اے سچ مصدر کے طور پر قرآن کریم میں نہیں استعمال ہوا بلکہ سبحان استعمال ہوا ہے۔ تو اسبح سبحانہ کا، میں پاکیزگی تیری بیان کرتا ہوں، وہ سبحان اس مصفیل کا جو معذوف ہے، اس کا مفعول مطلق مصدر ہے اور نصب میں آیا ہے، اور سبحانن تھا آگے کاف کی طرف مضاف ہو گیا، تیری پاکیزگی بیان کرنا، لفظی ترجمہ تو یہ ہے، یعنی میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیری، اور اس کا ترجمہ اردو میں تو پاک ہے، کیونکہ وہی میں نہ ہوگا، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تو پاک ہے ہر عیب اور ہر خرابی سے، اس کا ترجمہ تو پاک ہے۔ حالانکہ دیکھیے یہ مبتدا خبر نہیں ہے کہ تو پاک ہے وہ ان معنوں میں کہ اس سے پہلے ایک فعل معذوف ہے،